The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1444 ہجری کے شوال شریف کی نویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 9 جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنی بھول ہونے کی صورت میں فوراً قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شادی کے بعد میاں بیوی کی خواہش اولاد نرینہ کا حصول ہوتا ہے. اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کی والدہ اور بہنیں عورت کو برا بھلا کہتی ہیں کہ یہ منحوس ہے, اس کو تم طلاق دے دو. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کی ماں اور بہنوں کا عورت کو اس طرح باتیں کہنا کیسا, طلاق کا مطالبہ کرنا کیسا, اور اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے, اسی طرح وہ کسی کو بیٹا دے, کسی کو بیٹی دے, کسی کو نہ دے, وہ اس کی مرضی پر ہے. اب ظاہر ہے کہ اولاد نرینہ نہ ہوئی تو اس میں اس عورت کا تو کوئی بچے سے بچہ بھی غور کرے گا تو سوچے گا اس کا بیچاری کا قصور کیا, اس کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. جب ایک اختیار میں ہی نہیں ہے پھر بیوی کو برا والا کہنا یہ سخت گناہ, دل آزاری اور جہنم کی حقداری ہے اور پرلے درجے کی نادانی ہے. مطلب یہ عورت کے ہاتھ میں ہے کب جو اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, منحوس سمجھنا توبہ استغفر اللہ, یہ بھی مطلب یعنی کہ بہت بڑی نادانی ہے. یعنی بیٹی پیدا ہونا نحوست نہیں ہے, بیٹی کی پیدائش پر تو یعنی کہ بہت پیاری پیاری روایتیں ہیں کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹیاں بھی آپ کی تھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض انبیاء کرام کیا صرف بیٹیاں ہوئیں, بعض کیا صرف بیٹے ہوئے, بعض کیا نہ بیٹی نہ بیٹا, سب اللہ کے صابر و شاکر بندے تھے اور اللہ نے جو چاہا کیا اس پر 100% راضی تھے. ہم لوگ اس طرح نہ سوچا کریں. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گھرانہ ہے جس میں عورت کے ساتھ اس طرح کا گناہ بھرا سلوک ہے, عورت کو چاہیے صبر کرے, اس کے سوا چارہ کیا ہے؟ بے صبری سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, لڑائی جھگڑوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. صبر کرے, اللہ پاک سے دعا کرے تو اللہ پاک راستہ کھول دے گا, صبر عطا کر دے گا, یا نرینہ اولاد دے دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لوگ الٹرا ساؤنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ پر اندھا بھروسہ بھی کر لیتے ہیں. اول تو بیٹی ہے یا بیٹا ہے, یہ چیک کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بے پردگی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ اس بچی یا بچے کا معلوم کرنے کے لیے، تو یہ ہے گناہ کا طریقہ. اچھا پھر یہ الٹرا ساؤنڈ کنفرم نہیں ہوتا. ایک واقعہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں لکھا ہوا ہے مکتبۃ المدینہ میں رسالہ ہے، ایک نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، اس کو بیٹا چاہیے تھا، الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی، غصے میں آ گیا، اس نے اپنی زوجہ کو جو بیچاری زچہ تھی اور در اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو عورت سمجھتی ہے، اس تکلیف کے عالم میں بیچاری کو اس نے طلاق دے دی بچی کی وجہ سے، کہ تو پھر بچی جنے گی اور بچیاں ہوں گی نا اس کی، وہ اب بیچاری اس کا اختیار میں گیا، اب وہ کیسا ہائی ٹینشن اس کو پیش آیا ہوگا کہ یہ کیا گھر ہی برباد ہو گیا. اچھا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ڈیلیوری ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا، اس نے الٹرا ساؤنڈ پر بھروسہ کیا، ہے نا، الٹرا ساؤنڈ نے دھوکہ دے دیا. یہ سارے جتنے بھی نظام ہوتے ہیں نا ٹیسٹ وغیرہ کے، یہ سب طبی نظام، یہ ظنیات پر ہوتا ہے، یقینیات اس میں نہیں ہوتے، یقین نہیں ہوتا، یہ قیاسی ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے، ہو بھی نہ بھی ہو. خیر اب وہ بیٹا ہو گیا، لیکن وہ تو بد نصیب شخص تھا، اپنا گھر اجاڑ چکا تھا تین طلاق دے کر، تو یوں بھی ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. جو مذہبی لوگ ہیں نا وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یا تو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، یا بالکل ہی مطلب وہ دین سے جو بے بہرا ہوتے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں. جو لوگ مولانا ہو کوئی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، میں تو برسوں سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے خودکشیاں کرتے ہیں اپنے حرام موت مرتے ہیں، ایک مولانا دکھاؤ، ایک عالم دین کوئی تو دکھاؤ کہ بھائی فلاں عالم دین ہو، عالم دین علم دین کا عالم دین، تو کہ اس نے خودکشی کی ہو. ابھی تک کسی نے مجھے کوئی ایک بھی نام نہیں دیا، نہ دے سکیں گے. اہل علم یہ نہیں کرتے، جن کو یہ جو لوگ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں نا کہ مولانا ان کو کیا سمجھ پڑے، ان کو بہت سمجھ پڑتی ہے، جب ہی تو خودکشی نہیں کرتے، جب ہی تو بات بات پر بیوی کو منوس نہیں بولتے. ان کا مطلب یہ کہ وہ جو غیر مولانا ہیں ان سے مولانا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. الحمدللہ تو بالکل دیکھی والی چیز، اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں مولانا ہی فائق اور یعنی کہ فوقیت رکھتا ہے عقل میں، سمجھ میں، بوجھ میں، قوت فیصلہ میں، الحمدللہ. تو اس لیے ہمیں علماء کرام سے ہی مربوط رہنا چاہیے، اور عاشقان رسول علماء علیہ سنت سے مربوط رہنا چاہیے، اور ان سے ان کے مشوروں سے چلنا چاہیے، نہ کہ اس طرح مطلب اپنے گھر خراب کر کے مطلب آدمی پھر پچھتاتا رہ جائے، دنیا اور آخرت کا نقصان اس کے پلے بندھ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی رشتہ دار کے یہاں جائیں اور وہ اگر آپ کو نظر انداز کرے تو اس کے یہاں جانا کیسا، جبکہ آپ کے مابین کوئی ناراضگی بھی نہ ہو؟
کبھی ایسا ہوا تو آدمی مطلب وہ حسن ظن رکھے کہ اس کو کوئی ٹینشن ہوگا، اسی پریشانی میں ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ برابر لفٹ نہیں دے پا رہا، توجہ نہیں دے پا رہا، کہیں کھویا ہوا ہے کسی اور خیال میں، اور ہمیں اپنی طرف سے رشتہ توڑنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ادفع باللتی ہی احسن، کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اب اگر کوئی واقعی ہمیں لفٹ نہیں کرواتا تب بھی ہم لفٹ کروائیں، یہ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس سے برائی کا بدلہ برائی نہ دیں، کہ نجاست نجاست سے پاک نہیں ہوتی، نجاست پانی سے پاک ہوتی ہے، پانی اچھی چیز ہے، نجاست بری چیز ہے، یعنی کہ پانی ہے یہ بھلائی ہے، تو نجاست کو دھوئے گا، ہم اچھا سلوک کریں گے تو آج نہیں تو کل ہم وہ لفٹ کرائے گا، ورنہ جھگڑے تو یوں ہی ہوتے ہیں کہ اس نے لفٹ نہیں کرائی، مجھے منہ نہیں دیا، مجھے کھانے کو نہیں پوچھا، مجھے پانی کو نہیں پوچھا، اب یہ بےچارا اپنی میں پڑا تھا اور کیا کرے. یا اگر واقعی اس نے ایسا کیا تب بھی ہمیں مطلب ہے نا کہ ہر ایک اپنا اپنا نا، وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے.
ابھی آپ نے جس طرح ایک تربیت فرمائی کہ یوں فیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ جو مہمان آتے ہیں تو میزبان کو آپ اس سلسلے میں کیا تربیت فرمائیں گے کہ اسے کتنا ریسپانس دینا چاہیے؟ کیونکہ یہ واقعی بڑا المیہ ہے کہ آج کل موبائل اور دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مہمان آئے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو سب اپنے اپنے کاموں میں ہی لگے ہوتے ہیں. جیسے نگران شورا ایک سلسلے میں فرمایا تھا کہ وہ ہمارے یہاں وائی فائی نہیں ہے, اس طرح کا کسی نے اپنے ڈرائنگ روم میں لکھوا رکھا تھا تاکہ ہم آپس میں تو باتیں کریں. تو یہ بھی ایک موضوع ہے, اگر اس پر بھی کچھ تربیت ہو جائے کہ اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آئے تو ہمیں کتنا اس کو کمپنی دیں اور باتیں کریں اور حال احوال پوچھیں.
بخاری شریف کی حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ اور قیامت اور ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے, اکرام کرے. مہمان کی عزت کرنا, اکرام کرنا, یہ تو مطلب بہت اہمیت رکھتا ہے. مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے ایک تو, دوسرا یہ کہ جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب بنتا ہے. تو یہ مہمان تو حقیقت میں تو اللہ کی رحمت ہے, ہم اگر قدر کرنے والے بنے تو میزبان کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ مہمان کی آؤبھگت کرے, استقبال کرے. اگر کچھ کھلا پلا نہیں سکتا تو دو مٹھڑے مٹھڑے بول ہی بول دیں, اس پر کوئی رقم نہیں لگتی, کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اگر مسکرا کر کسی سے آپ پرتپاک طریقے سے ملیں گے, دو باتیں مٹھی مٹھی کریں گے, حال احوال دریافت کریں گے, اس سے بھی اس کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. میزبان کو چاہیے کہ اگر کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ مطلب ایسا انداز اختیار کریں کہ اس کا دل خوش ہو, دل بجھے نہیں, اس کے قدم واپسی میں بھاری نہ پڑ جائیں. یہ تو سب کے لیے ہے, سب کو کرنا چاہیے. ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جو مہمانوں کی ذرا کیٹیگریز تو ویسے ہوتی, فطری امر بھی ہے کہ کوئی خاص مہمان آئے گا تو اس کی ہم زیادہ رسپیکٹ کریں گے, جو چھوٹا آئے گا تو اس کی کم کریں. چلو یہ تو تقسیم ہے, وہ انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق کلام کرو. کہ بعض اوقات تھوڑا سا ہی مطلب یعنی کہ کسی کو مسکرا دینا ہی کافی ہے, وہ اس کا مطلب اسی میں سیٹ ہو جائے گا. کسی کو یہ کہ خالی مسکرانا کام نہیں چلے گا, اس کو گلے بھی لگانا پڑے گا اور اچھی طرح یہ تشریف رکھیے اور مناسب جگہ پر بٹھانا بھی ہوگا, کچھ پیش بھی کرنا ہوگا, تب وہ سیٹ ہوگا. یہ اب کیٹیگریز ہوتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس حدیث پاک پر عمل کی نیت بھی ہو سکتی ہے. انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصب ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو, وہ سب اللہ کے لیے تو ثواب ملے گا. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 394 کے حوالے سے, میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کی خاطرداری خود کرے, کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے مہمان کی خاطرداری, یعنی اس کے آؤ بغیر اس کو کھانا پیش کرنا, پانی پیش کرنا, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اپنے ہاتھوں سے کرے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی مہمان کو کھلائے, ہاں بہت اہم مہمان ہو اس کی خاطرداری کرتے ہوتے ہیں, باقی جنرلی نہیں کرتے, کرنی چاہیے. اس سے مہمان کا دل بڑا خوش ہوگا, آپ اٹھ کے پانی پلائیں گے نا, اس کو دیکھ لینا, اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لینا آپ کہ کیا ہے, وہ نہیں نہیں بولے گا, ارے ارے آپ نے کیوں تکلیف کی. اس طرح اچھا مطلب محبت میں اضافہ ہوتا ہے. موقع کی مناسبت سے کوئی مجبوری نہ ہو تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں بنگلہ دیش حاضر ہو گیا ہوں, یہاں بھی اور مسلمانوں میں سلام کرنا رائج ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بعض دیکھا ہے اور جگہوں پر بھی اور بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہے کہ اگر ملازم یا غریب آدمی کوئی آفیسر کو, عام آدمی یا کوئی سیٹھ کو سلام کرے تو سیٹھ جواب نہیں دیتا, یا تو جواب نہیں دیتا یا سر کا اشارہ کر دیتا ہے. تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے, مدنی پھول دیں, کیا اس میں کوئی تکبر کی جھلک نہیں؟
سلام اگر کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے تب تو وہ امیر ہو غریب ہو کوئی بھی مسلمان سلام کرے گا تو اس کو جواب دینا واجب ہے, اور جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ جس نے سلام کیا وہ سن لے. واقعی یہ تو ہے مطلب کہ جواب دینے میں تو کوتاہی ہے, کافی کوتاہی ہے. اول تو سلام کرنے میں کوتاہی ہے، اب اگر کوئی سلام کر دیتا تو جواب نہیں دیتے، اور یہ تو بہت پرانا مرض ہے اور ہر جگہ کا ہے، شاید انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ، جہاں بھی جاؤ نا، معلومات کی کمی، احساس کی کمی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ سلام کا جواب دینے کی عادت بنائے، وہ سلام کی بھی عادت بنائے، سلام بھی کہاں کرتے ہیں؟ مجھے جس جتنا تجربہ ہے بہت تھوڑوں کو ہوگا تجربہ کہ لوگ سلام نہیں کرتے، کیا جیسے میں ملاقات کے لیے بیٹھتا رہا ہوں اور سلام کی ترغیب بات اس سے پہلے بولوں تو 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ دیے، مگر یہ پھول پیش کرتا ہوں کہ جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کرے. اچھا پھر میں اپنے لیے، ہمارے مائک وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، بھائی زور سے سلام کریں تاکہ میں سن سکوں اور جواب دینے کی سعادت پا سکوں. لیکن اب میں یہ کہوں کہ مانے یا نہ مانے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کرتے ہی کہ سلام، اتنا سمجھانے کے باوجود کوئی کوئی کرتا ہے، زور سے تو سمجھو کہ 1000 میں سے ایک کا دکا ہی کرتا ہوگا سلام، نہیں کرتے یا بس جو کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی سلام ہوتا ہے اس طرح، وہ مطلب سلام کا تلفظ بھی نہیں آتا، مشکل یہ بھی ایک، آپ بولے کلمے کا بھی نہیں آتا تو ہاں کلمے کا بھی نہیں آتا تلفظ، بچپن سے قرآن پڑھتے ہیں، کہا میں کہاں پڑھا تھا، عورت کے پاس پڑھا تھا، مائی کے پاس، نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی. بہرحال یہ کہ سلام کا تلفظ ہے السلام علیکم، میم پر پیش ہے، میم کے بعد واو نہیں ہے، لکھنے میں لوگ واو لکھتے ہیں، اسلام لکھتے ہیں، الف کے بعد لام آتا ہے پھر سین آتا ہے، لیکن اسلام پھر لکھتے ہیں واو پھر علیکم، یہ بھی غلط، لکھنا بھی غلط بولنا بھی غلط ہوتا ہے، تو السلام علیکم، السلام علیکم، تھوڑا زبان کو زحمت دیں، آپ بھی دہرائیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ ہوا. اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں تو ورحمت اللہ، ورحمت اللہ، ورحمت اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ، وبرکاتہ. اچھا اب یہ تینوں حصے سلام کے پڑھنا اگر وہ کرنا چاہتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر تو جلدی جلدی میں کیا کیا بول جاتا ہے، واو غائب کر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واو میں نے 1000 بار نوٹ کیا ہے، موبائل کا 1000 بار نوٹ کیا، واو نہیں بولتے، یہاں تک کہ جو پڑھے لکھے وہ مذہبی لوگ بھی نہیں بولتے، انہیں سنائی نہیں دیتا، بولتے ہوں گے تو خود سنے ٹھیک ہے، باقی سامنے والا سنے تو واو بھی سنت ہے، واو موجود ہے حدیثوں میں، تو واو نہیں بولے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واو کی آواز نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، بہرحال بارہا نوٹ کیا میں نے، پھر برکاتہ کو برکاتہ، یہ پھر الگ کہانی ہے اس کی، کس طرح وہ تلفظ کا جو مطلب ہے نا کہ کنڈا کرتے ہیں لوگ، اس لیے وہ اس ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، نوٹ گننا نہیں آتے تھے کیسے سیکھ گئے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اب بھی عوام جس طرح گن رہی ہوتی نہیں، اب یقین مانے مجھے نہیں آتے، نوٹ کی گڈی دے دو نا کہ یار اس کو گنو، میں کتراؤں گا، گن لوں گا اور مجھے مطلب وہ جس طرح اس طرح یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں، کپڑے پہننا نہیں آتے تھے پہننا سیکھ گئے، بڑے بڑے جوان امام نہیں بن سکتے، امام بننا نہیں آتا کپڑے پہننا آتا ہے، جس چیز کو بندہ سیریس لیتا ہے وہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، تو سلام کرنا اس کو بھی سیریس لیا جائے، اس کو سیکھا جائے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. السلام علیکم، پھر وعلیکم السلام کو پھر وہ بھی کوئی میم پہلے بولے گا مالیکم سلام، कोई कुछ तो अच्छा, फिर ये कि जो जानते वो भी जल्दी में वाल नहीं, वाल को पता किसको बोलते हैं, वाल बाड़ी बकरे को बोलते हैं, वार खोर जो हमारे यानी के हमारे मुल्क का वो कौमी जानवर है मार खोर, इसको वाल बोलते हैं। यहाँ वाल मुराद नहीं है ना, वाह वालेकुमुस्सलाम ये है, और तुम पर भी सलाम हो वालेकुमुस्सलाम, तो ये भी गड़बड़ करते हैं। फिर वालेकुमुस्सलाम मीम जो है सीन के साथ मिलेगा तो वालेकुमुस्सलाम, ये भी बोलना भारी तादाद को नहीं आता। सलाम जवाब करते एक तादाद है जो कर रहे होते हैं, सलाम जवाब दुरुस्त नहीं कर रहे होते, ना सुन्नत अदा हो रही होती है सलाम की, और अगर किसी ने सलाम दुरुस्त कर दिया तो जवाब देने का वाजिब भी अदा नहीं हो रहा होता, जो गलत तलफ़ुज से जवाब दे रहे होते हैं इससे वो माना आगे पीछे हो जाते होंगे, इसलिए ये सब सीखना चाहिए। और बहुत सारा नहीं आता, मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती, नोट किया मैंने, अब ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इधर आइए खा लीजिए, जैसे कि मैं मेरे हाथ से जीवाले खाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ लो, जल्दी जल्दी क्या पढ़ा, ये भी नहीं समझता होगा कि मैंने पढ़ा क्या है, वैसे भी अगर पढ़ा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी में अऊज़ु बिल्लाह अऊज़ु, ये ऐन के बाद जो वाव है ना ये तो सबने खाने की ऐसा लगता है जैसे कसम ना खाई हो, अऊज़ु पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मौलाना साहिबान भी गौर कर लें जो तशरीफ फरमाए किस तरह पढ़ते हैं। हाँ मौलानाओं को भी नोट किया मैंने, ऐन के बाद ये वाव जो है ना वाव मद्दा ये नहीं पढ़ रहे होते, एक तादाद है वो थोड़ा मतलब है ना कि जब मैं घंटों गप्पे मारते हो यार अल्लाह का नाम लेते हो इतनी जल्दी भी क्या आखिर, वैसी जल्दी के मारा मारी करके कुछ का कुछ कर देते हैं लोग, किसी का इंतकाल हो जाए क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं ना, अल्लाह जाने किसको पढ़ना आता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि इन्ना करके वो चल पड़ते हैं, तो ये सब सीखना है। ऐसे और कई भी अल्हम्दुलिल्लाह को मैंने नोट किया है, हाँ बारह नोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल सकते सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उमरा कर लिया, आप नोट करें अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट इज अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता, सुभान अल्लाह सहाबा सहाबी साबी साबा इकराम, आप नोट कर रहे नहीं बोलते सही, अलग सहाबी को अगर माजल्ला साबी बोलता है, सितारा परस्त को बोलते हैं, कितना रॉन्ग नंबर लगता होता है, एक सहाबी हाजिर हुए, अब इसको अगर जल्दी में वो लफ्ज बोल दिया है ना कहाँ के कहाँ निकल गए ना, वो पता भी नहीं कहाँ गए, इसलिए जहाँ जरूरत है वहाँ आदमी को मतलब पूरा जोर लगाना चाहिए। और ये गलतियाँ वो करते हैं जो मजहबी माहौल में होते हैं, अब मैं मजीद आगे नहीं बढ़ता, मतलब मजहबी भाई इतना काफ़ी है मेरे लिए, कहना पढ़े लिखे लोग मजहबी एतबार से वो भी इन चीज़ों में कभी जल्दबाजी में तवज्जो नहीं देते तो वो रॉन्ग नंबर लगा रहे होते, सही कह। अल्लाह करीम हम सबको अपना नाम लेना सिखा दे अपने कर्म से, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसमें आपको लगता है कि हमें अपना कोई इसमें निगरान बना लेना चाहिए जिसके बारे में हमें ये यकीन हो कि इन्हें मतलब कि जिन्हें मैं अपनी निगरान बना रहा हूँ अपना मुहतसिब जिसको हम कहते हैं बना रहा हूँ तो ये इस इनको आता है, वरना पता चले कि इनको मुझे कभी कभी याद दिलाना पड़ेगा तो, और वो मतलब कि मुझसे इसलाह करना भी उसको आती हो कि वो सबके सामने भी ऐसा ना कर दे कि वो आखिरी ही उसका बेचारे का हो, तो उसकी भी ये तरबियत हो और वो नोट कर ले, क्योंकि मैंने बाज़ इंग्लिश टीचर्स को ये देखा है कि जब आप के साथ वो बात करते हैं ना, वो टीचिंग कर रहे होते हैं बात करते हैं, तो वो आपको हर लफ्ज पर नहीं टोकते, या आपको दस पाँच दस मिनट आप उनसे बात करते रहो, ये 5-10 मिनट जब आपकी बात ख़त्म हो जाएगी اس کے بعد پھر یہ ایک پرچہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس ورڈ کو یوں، اس ورڈ کو یوں، اس ورڈ کو یوں آپ نے ادا کیا تھا، تو اس کو صحیح کر لیں. اسے جنرلی آپ عموماً، آپ کو یاد ہوگا کہ صحیح غلط، درست اور غلط کا پرچی بنا کر دیتے تھے آپ، اور یہ مبلغین کو بھی آپ نے پرچیاں بنا کر دی ہیں جس میں تلفظ کی درستی پر آپ الحمدللہ توجہ دلایا کرتے تھے. تو اگر ایسا کوئی، کیونکہ ملے گا نہیں اور ہمیں اپنی اس وقت کی غلطی پر بولے گا نہیں. اچھا بعض اوقات یہ کہیں گے یار آپ اپنا یہ لفظ درست کر لیں نا، غلطی ہے. اچھا یہ نہیں بتائیں گے غلطی کی. اچھا غلطی میں بعض اوقات یہ بتائیں گے، یہ خود پڑھ کے بتا دیں گے دیکھو یہ یوں نہیں یوں ادا ہوتا ہے، مگر وہ یہی کہے گا میں یوں ہی تو پڑھ رہا ہوں، میں کہا دوسری طرح پڑھ رہا ہوں، میں یہ صحیح تو پڑھ رہا ہوں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کو اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ جیسے آپ نے ماشاء اللہ یہ عین و واؤ کا فرق بتایا، اور یہ باقاعدہ قانون آپ نے بتایا کہ آپ یہ پورا واؤ ہی گویا کہ ایک طرح سے حذف ہو جاتا ہے اور یہ ادا ہی نہیں ہوتا، تو اب ایک توجہ جاتی ہے. آپ جناب یہ صحیح پڑھا کریں، دیکھیں میں کیسے پڑھا ہوں ویسا پڑھا کریں، مگر اس نے کیا غلطی کی اور کہاں پر اس نے کس چیز کو حذف کیا، یہ ساری نشاندہی کرنے والا اگر کوئی ہم اپنا ایسا بنا لیں نگران، تو یہ ہمارے لیے ہو سکے گا. ہم ہیں ایسے کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں اور اس کی چلے بھی ہمارے اوپر؟
چلے گی نہیں، مشکل یہ غصہ آ جائے گا. بات بات پہ آ رہی ہے تو ٹوکرا ہے
وہ بات.
بھائی میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کان کا بیل نکالو، میں صحیح تو بول رہا ہوں. کیا پتا مطلب وہ کوئی ای این ٹی ڈاکٹر کا مطلب مشورہ دے دے اس کو، ہے مطلب. ہاں ظرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو محتسب مقرر کرنے کا مشورہ ارشاد فرمایا،
جی
جب تم غلطی کرو، گناہ کرو، کوئی برائی میں پڑھنے لگو یا نیکی کی طرف سے بھٹکنے لگو، پیچھے ہٹنے لگو، تمہارا محتسب تمہیں یاد دلاتا رہے. لیکن محتسب بھی ایسا لائے کہاں سے بندہ، سب مخلص، کہ جو ہماری اصلاح کرے اور ہمارے اندر یہ ظرف ہو کہ ہم اس کو قبول کریں، ورنہ یہ کہ ہم اسی، اب اس سے بھی ہم شرمائیں گے، جھجکیں گے، تو ہم اس کو بولیں گے میں صحیح تو ہوں، صحیح تو ہوں، تو پھر اس پر امپریشن ہمارا صحیح نہیں پڑے گا. ارے وہ سمجھتا تو ہوگا کہ اب یہ خواہ مخواہ اپنی شرم چھپانے کے لیے، جیب مٹانے کے لیے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. ایسا جذبہ ہونا کہ بس اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے کہ اصلاح کرنے والا ہمیں اپنا جو محسن لگے، دوست لگے. محسن ہی ہے جو ہماری غلطی بتائے.
اگر اس کو تھوڑا سا دو قدم آگے لے کے جائیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ پہلی بار میں ہی اسے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ اسے مجھے سمجھنے میں، کچھ مجھے ان کو سمجھنے میں بھی تو ٹائم لگ سکتا ہے نا. تو اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو یوں سمجھائیں کہ وہ بھی بے وقت نہ ٹوکے، اور اگر مجھے کوئی غلط بھی بسا کے تو میری اصلاح کر رہا ہے کہ جہاں میری غلطی نہیں تھی وہاں میں بھی ان کو ایک اچھے انداز سے عرض کر دوں کہ یوں نہیں، میں نے یوں ہی کہا تھا انشاءاللہ، لیکن آپ میری توجہ دلاتے رہیے گا. تو یوں کر کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہے جو آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ چھوٹا پرابلم نہیں ہے، زیادہ بھی ہے اور بڑا بھی ہے. اس کو شاید لوگ بڑا نہیں سمجھ رہے ہوں گے
ہر چیز میں. ایک بات پہ چلو، وہ اپنے جو لغوی غلطیاں جو ہے زبان کی، یعنی تلفظ وغیرہ، جس جو شرعی غلطیاں نہیں ہیں ان پر آدمی نہ بھی ٹوکے، تو کم از کم یہ وہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ جو ان چیزوں کو انشاء اللہ یہ کچھ بھی بولتا نہیں آتا، صرف بولتا عوام اتنا غلط بول رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم یار یہی تو درست ہو جائے، قرآن کریم درست ہو جائے، سورہ فاتحہ درست ہو جائے، نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سب درست ہو جائے، اتنا بھی درست ہو جائے تو میرا خیال ہم بادشاہ ہیں. بھائی یہ بھی نہیں ہے درست، بالکل یہ نہیں. التحیاتو یہ لفظ جو ہے یوں آتا بچپن سے، لیکن جب التحیاتو آتا ہے، التحیاتو، التحیاتو یہ نہیں آتا، اصل ہے التحیاتو. کیا کریں مطلب ہر چیز، مطلب نہیں دیکھو نا، تو اس میں غلطیاں 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 بھی بولنا نہیں آتا، غلطیاں غلطیاں یہ غلط ہے، غلطیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے حضور کے، جب دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کو لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی بات کرتا ہوا اٹھتا ہے کہ یار اب میں جا رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں، کیوں؟ ارے بھائی گھر جاؤں گا مار پڑے گی. یعنی وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے مار پڑے گی، جوتیاں پڑیں گے، وہ دروازہ نہیں کھلے گا، وہ رات باہر نکالنی پڑے گی، یا اپنی ماں کے بارے میں مثال کے طور پر کہہ دے گا بھائی ماں بہت مارے گی یوں کر کے. لیکن اچھا ایک تو یہ خود ہی کہہ رہا ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح مطلب کہ وہ رسوا کر رہا ہے مذاق کے نام پر. یا بعض اوقات دوست کہہ دیتے ہیں کیا بھائی گھر جا ورنہ پھر جو کلاس ہوگی نا تیرے بھی کل منہ چڑھا ہوا ہوگا تیرا. ابے ہاں یار کیا کریں یار بس پھنس گئے یار مصیبت گھر میں آ گئی ہے یا ٹینشن گھر میں آ گیا ہے باندھ کے رکھ دیا ہے قید کر کے رکھ دیا ہے. اور یوں کر کے وہ پھر اپنی ہی بچوں کی امی جیسے ہم بیوی کے بیوی کے بارے میں اور اس طرح مطلب کہ یہ اس طرح کی آپ ابھی دوست ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کس قدر درست ہے اور اس کے یا کس قدر اس میں غلطیاں آئیں اور اس سے حیا کا اس میں کیا عمل دخل ہوگا. اور اس طرح کسی کو میرے گھر کے بارے میں میرے بیوی بچوں کے بارے میں میری ماں بہنوں کے بارے میں میرے کسی دوست کو کیا اس طرح کی باتیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا کسی کو اپنی ماں بہنوں کی یا بیوی یا بہنوں کے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کیا اسے لطف اندوز ہونا چاہیے اسے مذاق کا کوئی حصہ بنا لینا چاہیے. اس معاملے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. یوں سمجھیے کہ جنرلی دوستوں میں آپس میں اس طرح کی باتوں کا ایک سلسلہ کم نہیں بہت زیادہ اگر نہیں تو پھر بہت کم بھی نہیں ہے.
تعجب ایسا ماحول ہو گیا اب
بہت زیادہ زیادہ ہے زیادہ جی.
پہلے تو مرد مونچھوں پہ تاؤ دیتا تھا یعنی کہ
مونچھیں ہوتی تھی نا اس ٹائم بزرگ.
اچھا اب نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں یوں ہے بیوی سے اتنا مغلوب ہو گیا
ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ اس تو پتہ نہیں اس غیبت کر رہا ہے یا تہمت لگا رہا ہے یا بہتان لگا رہا ہے رسوا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے.
اندر کا معاملہ تو اللہ کو جان پتا ہمیں کیا پتا لیکن یہ کہ اگر یہ درست ہے تب بھی کہنا درست نہیں ایسی بات. مگر یہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا مذاق میں بولتے ہوں گے
مذاق
مارے گی چھوڑ یار میں جاتا ہوں مار کے لائے گا یار میرے کو سینڈل نئے نئے لیے ہیں مجھ سے ابتدا ہو جائے گی تو اس طرح کا ہو سکتا ہے یہ کہتے ہوں گے مذاق میں. تو یہاں بیوی کی حجب مراد نہیں ہوتی ہوگی ویسے بولنے خاطر بولنا کبھی فضول ہوتا ہوگا کبھی تہمت ہوتی ہوگی کبھی غیبت ہوتی ہوگی. اب اگر اس میں واقعی یہ برائی ہے کہ وہ شوہر کو مارتی ہے پٹتا ہے تو کوئی بولے نہیں کہ میرے کو مارتی ہے آج تازہ مار کھا کے آیا ہوں بولتا نہیں ہوگا کوئی اتنی تو غیرت ہوگی میرا عقل بھی ہوگی اتنی کہ بولا ہوا ہی نہیں ایسا کہ بیوی مجھے مارتی ہے. بیوی بولے گی مرد مجھے مارتا ہے تو یہ مظلومہ بنے گی اور اس کو ہمدردیاں ملیں گی. اور اگر مرد ایسا بولے گا تو اس کو تحفے میں چوڑیاں ملیں گی اب تو پہن لے چوڑیاں. تو اب اللہ بہتر جانے جو بھی ماحول ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھے اس کا اس طرح کا
نہیں ہے دوستوں میں ہے باتیں اس طرح کی
کمال نہیں ہے سوال ہے
سوال ہے
پستی ہے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں.
یہ اپنی ماں کو بھی
بے وقوفی ہے
یہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے اپنی ماں کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے. اور جیسے گھر جا کے مثال کے اوپر اگر یہ کہیں کہ میں بھائی یوں کہہ کر آیا ہوں تو شاید ماں یا بیوی بولے ہم نے کب کیا آپ کے ساتھ ایسا آپ کیوں ہمیں اپنے دوستوں میں رسوا کر رہے ہیں کیوں بدنام کر رہے ہیں یوں کر کے مطلب کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے. پھر یہ آپس کی باتیں تیری بیوی میری بیوی تیری ماں میری ماں یہ باتیں جو ماں بہنوں کی اجنبی دوستوں میں کرنا یہ حیا تو اس سے منع نہیں کرے گی حضور.
اگر ماں ڈانٹتی ہے اور اگر بولتا ہے بیٹا کہ یار میری ماں مارے گی یار میرے یا ڈانٹے گی یہ معیوب نہیں ہے
جی.
یہ ماں کا ایک طرح سے احترام ہے ماں کا خوف ہے. مگر بیوی کا یہ مذاق اڑانے والی بات ہے کہ بیوی مارے گی تو جہاں جیسا موقع سمجھے تو اس لیے بہرحال یہ کہ اب کوئی کام کی باتیں نہ کرنا آتی ہوں فضول بات نہیں ہوتی ہے یعنی طرح طرح کی فضول باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا کبھی سیاست میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کبھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوتے ہیں کبھی مہنگائی کے تبصرے جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہم کو دین کی باتیں کرنا نہیں آتی کہ کسی کو نماز کا مسئلہ بتا دیں کسی کو کوئی سنت سکھا دیں کسی کو خوف خدا کی بات بتائیں کسی کو آخرت میں کام آنے والی کوئی روایت ہم سنائیں ہم کو آتا جاتا نہیں ہے نا تو ہم یہ پھر وہ ادھر کی ادھر کی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو ضرورت گفتگو کرنے میں حرج نہیں کہ بھائی یہ ہے اب دعا کر لیں ہم دعا کریں فلاں وہ تو صحیح ہے لیکن بلا ضرورت بھی اب تبصرے ہوں گے یعنی کوئی نہ کوئی یہ دیکھے ایشو چاہیے سوشل میڈیا والے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایشو مل جائے چاہے اس میں دم ہو یا دم ہو جو بھی ہو اس نے اچھالنا ہے اس کو او لگا پھر اس نے یہ اس پر کمنٹس دیے اس نے وہ تاثرات دھاگے اور یہ سب چل رہے ہوتے ہیں کیا؟ اس طرح کام کی بات کرنا ذرا مطلب کم ہو گیا ہے. کام کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ مطلب ایک انجوائے کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک بس یہ کہ ہم کو اس وہ کچھ ایسا سمجھ پڑ جائے کہ اتنا فضول باتیں جو کر رہے ہیں اس کے بدلے نہیں وہ درود شریف پڑھ لے آدمی. ہم اگر ایک بات فضول کرنا چاہتے ہیں اللہ کرے گا ہماری توجہ چلی جائے اور ہم اس کی جگہ درود پاک پڑھ لیں, کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. ایک درود شریف, ایک درود شریف ہمیں جنت میں پہنچا سکتا ہے. ایک درود شریف بالکل وہ جنت میں پہنچانے والا کام ہے, ہمیں نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. کیا پتا یہی ہمیں جنت میں لے جائے.
آمین.
ہر نیکی جنت میں لے جانے والی ہے, ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو نیکی چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو اس کو آدمی چھوٹی سمجھ کر ترک نہ کرے, گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو معمولی سمجھ کر اس کو کر نہ بیٹھے, بلکہ معمولی سمجھے ہی کیوں, اس کا معمولی سمجھنا یہ بھی گناہ ہے. تو یہ کہ بس اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے ہمارا کہ ہم فضولیات اور ادھر کی ادھر کی ہانکنے کے بجائے ہمارے ہاتھ میں یہ نا, میں آپ کو مشورہ دیتا رہتا ہوں یا آپ پھر دے دیتا ہوں, یہ خریدنا سیکھ جائے. پتہ نہیں وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی ہوگی, یہ بیان سنتے سنتے نہ پڑے, لیکن یعنی یہ کوشش کریں گے یہ ہاتھ میں رہے. یہ ہاتھ میں ہوگی تو انگلی کو حرکت لانا مشکل نہیں ہوگا, تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. درود شریف, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, ہاں انشاءاللہ یہ اس کی عادت پڑے, یہ آپ کے ہاتھ میں انگلی میں پڑھتے رہیں. اللہ کرے ریا سے بچ کر ریا نہ آئے ہم کو, یہ انشاءاللہ آپ کو بہت درود شریف پڑھوائے گی. آپ کو دیکھیں گے نا کہ کتنے پڑھ لیے درود شریف, تو ایک قلبی طور پر مسرت نہیں ہوگی, اچھا اتنی دیر میں سو گئے, دل خوش ہوگا واہ بھائی واہ اتنے ہو گئے. اور یہ نہیں ہوگی تو شاید مشکل ہے, کم توجہ رہے گی درود شریف پڑھنے پر یا جو بھی ورد کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ, اور آج میں نے جو دو چار آپ کو الفاظ بتائے, سبحان اللہ ماشاء اللہ, اس کا صحیح تلفظ نہ آتا ہو نہ سمجھ پڑتی ہو تو اس طرح کے اہل علم کمی نہیں ہے, ان سے ترکیب بنا کر معلوم کر کے ان کو قلم سے لکھ لیں, اپنے قلم سے خود لکھیں اور پاس کروا لیں, غلطی ہو تو تصحیح ہو جائے اس کی. اور پھر اس کو آپ رٹیں, سلام کے سیغے بھی رٹیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی لکھ لیں اور یہ پاس کروا لیں. تو پاس کروا کے پھر ان کو رٹیں, یہ اگر آپ نے سب رٹ لیے نا, آپ نے سمجھو کہ آج کی تاریخ میں بہت سارا علم حاصل کر لیا, بلکہ یہ وہ علم ہوگا کہ شاید زندگی میں بہت سو کو پہلی بار آیا ہوگا, حاصل ہوا ہوگا. یہ کرنے پھر اس پر عمل بھی کریں جب جب ضرورت پڑے, جلد بازی ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں, درست کر لیں. تو انشاءاللہ درست کرتے رہیں گے تو یہ عادت پڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر لسنس سوال یہ ہے کہ جب ہم حرم میں ہوتے ہیں مکے میں خانہ کعبہ کے پاس, تو اگر ہم اپنے کسی فیملی ممبر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو حجر اسود سے اگر ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور واپس حجر اسود تو واپس آ جاتے ہیں, تو کیا ہم پر طواف واجب ہو جائے گا؟ کیوں ہماری نیت تو طواف کی نہیں ہوتی.
طواف کی نیت نہیں ہے تو واجب نہیں ہوگا طواف, ہے نا, نیت ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
کھانے کے دوران اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب یاد آ جائے تو پڑھیں, بسم اللہ اولہ و آخرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عتیق الرحمان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اللہ پاک کے خوف سے رونا نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟
کوشش, خوف سے نہ رونا آنے کے افسوس میں روئے کہ کیوں نہیں آتا. کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آ جائے گا. اب آنسو نکلنا ٹھیک ہے, نہیں نکلتے تو کوئی بات نہیں, پھر بھی آدمی رونے سے صورت بنا لے یا روئے. آنسو تو سب یعنی کہ بعضوں کو تو مرض کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں آنسو, جس کی بیماریاں ہوتی ہیں آنسو نہیں نکلتے. بعضوں کا دیکھے ایج فیکٹر میں آخر کار مطلب آنسو نہیں نکلتے یا کم ہو جاتے ہیں, تو وہ رونے کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے. دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ کہ بندہ روتا ہے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے.
آزم شیخ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟
ایمان دوبارہ لا سکتا ہے مرتد, تو اب جو کفر کیا اس نے سے توبہ کرے, کلمہ پڑھ لے, نئے سرے سے مسلمان ہو جائے.
حرام مال حرام غذاؤں کا انسان کی طبیعت, اس کی اولاد اور معاشرتی جو زندگی ہے اس کی, تو اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟
ہر نیک کام جو ہے نا, ہر نیک کام ہر اچھائی یہ مطلب آدمی کی عزت بلند کرتی ہے اور اس کے لیے روزی وغیرہ کی برکتوں کا سامان رکھتی ہے, اور ہر برائی جو ہے یہ اس کے لیے نحوست کا سامان رکھتی ہے اور اس کو مطلب دنیا اور آخرت میں ذلت کے اسباب مہیا کرتی ہے. ہر برائی یہ ایک عام مطلب یعنی کہ اب وہ کوئی سی بھی برائی ہو, تب آپ نے جس برائی کا تذکرہ کیا حرام کھانے میں نا, ہاں تو وہ تو حدیث پاک میں صراحت ہے اس کی, تو یہ کہ حرام مال کی وجہ سے حرام کھانے کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جو بندہ حرام مال کماتا ہے اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اس کو صدقہ کرے, رائے خدا میں خیرات کرے تو قبول نہیں ہوتا, اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا, اے سعد اپنی غذا پاک کر لو, مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بن جاؤ گے, اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے, اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہتے ہیں کہ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے, کہتے ہیں کہ اگر کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو بے برکتی آتی ہے, کہتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے, کہتے ہیں کہ اگر رات کو کچن گندا ہو اور برتن دھوئے بغیر سو جائیں تو بے برکتی آتی ہے, کہتے ہیں کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں اور اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو بے برکتی آتی ہے, کہتے ہیں کہ اگر منہ کو آستین سے صاف کیا جائے تو بے برکتی آتی ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر دانتوں سے ناخون کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا رٹ لگائی ہوئی ہے, آخر یہ کون کہتے ہیں؟ یقیناً لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, لیکن ہمارے شیخ کیا کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟
حدیث پاک میں ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں, یعنی کہ سمجھو مال میں برکت ہوتی ہے اگر اپنے صحن کو صاف رکھیں, اپنے برتن کی صفائی کریں, تو یوں کھانے پینے کے بعد برتن کو چھوڑ دیں گے تو یوں ایک بے برکتی کا سبب بھی ہے, اور دوسرے اس میں بھی چوہے لوٹیں گے تو چھپکلیاں لوٹیں گے, پتہ کیا کیا کیڑے مکوڑے اپنے جراثیم جو ہیں اس میں چھوڑیں گے, تو اس لیے وہ دھو کر برتن ڈھانک کر رکھا جائے تاکہ کاکروچ اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی اس میں نہ جا سکیں, اس طرح ڈھانک لیا جائے. اچھا اب مکڑی کے چالے, تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری یعنی غربت، فقر و تنگ دستی کا باعث یعنی سبب ہے، یہ ایک ریزن ہے کہ اگر گھر میں جالے وغیرہ صاف نہ کی جائے تو بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے۔ پاستین سے جیسے منہ صاف کرنے کا بتایا، تو پہنے ہوئے کپڑوں سے ہاتھ منہ صاف کرنا یہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، یہ اہل تجربہ سے والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضی میں کچھ اس طرح لکھا ہے۔ بہرحال یہ کہ ہاتھ منہ کپڑوں سے لوگ، تو امام کا جو شملہ ہوتا ہے لوگ اس سے ناک پونچھ رہے ہوتے مزہ نہیں آتا ہے، سنت کے طور پر ہم سجاتے ہوئے اس سے ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، منہ پونچھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ ویسے ہی مطلب ہے کہ طبیعت کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ امام شریف کو اس طرح کام استعمال کریں ناک پونچھنے کے لیے، خدا نہ خواستہ، احتیاط کیا کریں۔ دامن سے آستین پونچھ کر دکھایا تھا سوال میں، تو اس کا بھی یہ فتح رضویہ جلد پہلی جو ہے اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، علماء میں مشہور ہے کہ اپنے دامن آنچل سے بدن نہ پوچھنا چاہیے، آنچل سرا دامن کا سرا کپڑوں کا اپنے جو، تو اس سے بدن نہیں پوچھنا چاہیے، اس سے منہ وغیرہ پوچھتے تو، اور اسے بعض سلف یعنی بعض گزرے ہوئے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، دامن سے ہاتھ منہ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے، یعنی کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، میموری کمزور ہوتی ہے، کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے، کھانا واقعی بچا کر ضائع کر دیا جائے تو وہ سیدھی سیدھی بے برکتی سامنے ہی ہے نا، اگر آپ نہ پھینکتے تو اتنا مال آپ کا ضائع ہونے سے بچ جاتا تو یہ برکت ہوتا، یہ تو ہے بے برکتی، ہر گناہ بے برکتی لائے گا، نحوست لائے گا، ذلت لائے گا، اور نیکی عزت لائے گی، برکت لائے گی۔ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، اب اس میں بیٹھ کر اگر کھڑے کھڑے پیا اس کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا، گناہ ہے، سنت ترک ہوئی، اب اس سے بے برکتی آتی ہے اس کی صراحت، یعنی کہ کھلے لفظوں میں نے نہیں پڑھا، پڑھاؤ تو یاد نہیں ہے، اب وہ الگ بات ہے کہ منع کیا گیا تھا اس سے، باقی اگر کھڑے کھڑے کوئی پی بھی لے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کہہ کر کے نکال دے اس کو، نہیں یہ ایک ڈانٹ ہے، زجر ہے، غلبن نا زجرن، اچھی بات نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے بندہ پانی پیے، الا آب زمزم شریف کھڑے ہو کر پئیں گے، یہ بھی سنت ہے کھڑے کھڑے پینا آب زمزم، اور وضو کا بچا ہوا پانی یہ بھی کھڑے کھڑے پئیں گے، جیسے کسی برتن میں لوٹے وغیرہ میں وضو کیا ہو، نہ کہ نل میں وضو کریں گے تو بہت بڑا ٹینک ہے تو وہ وضو کا بچا ہوا، اس کو ظاہر کوئی نہیں کہے گا، تو لوٹے میں آپ نے وضو کیا تو یہ جو بچ گیا تو آپ کے لیے یہ اس میں خصوصیت آ گئی، برکت آ گئی، تو یہ کھڑے کھڑے پئیں یہ مستحب، کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، پھر بیٹھنے کا بھی انداز بتایا گیا، ہمارے یہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جو زمین پر بیٹھتے ہیں تو وہ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھنا، بیٹھ کر کھانا، یہ تو مطلب ظاہر اس کو سنت تو نہیں کہیں گے، سنت تو ایک سیدھا گھٹنا کھڑا کیا اور الٹا پاؤں بچھا دیا اس پر بیٹھ گئے، اب بعض بچھاتے نہیں ہیں، گھٹنا کھڑا کریں گے لیکن بچھائیں گے نہیں، تو وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مروت میں جب ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ دوسرے صاحبہ یوں بیٹھے ہوئے تو شرم کے مارے وہ یوں تھوڑا ٹیڑھے پلے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں، جان نکل رہی ہوتی ہے اس کی کہ کہاں پھنس گئے، سمجھے شاید جو بیٹھ نہیں پا رہے، عادت ہی نہیں ہے سنت پر عمل کرنے کی، یا کپڑے اتنے تنگ ہیں کہ مارے گئے، سمجھے تو اب تو خیر وہ چاروں طرف ٹیبل کرسی کا ہی رواج ہو گیا ہے، تو ذرا ایک سنت تو چھوٹ رہی ہے، سنت کے مطابق بیٹھنا تھا، دو زانوں یا تحیاتو پڑھتے ہوئے نماز میں اس طرح بیٹھتے ہیں، دو زانوں بیٹھنا یہ کہلاتا ہے، تو دوزہ میں بیٹھ کر بھی کھانا کھائیں گے تو یہ بھی صحیح ہے، مطلب اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، دوزہ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں تو. لیکن اب بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں جو جھکنے میں، وہ آدھے جھک جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح لکھتے ہیں تو یوں جھک کر مطلب لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو دیکھ بہت سے بڑے بھی یہ عادت بچپن سے ہوتی، تو یہ لکھنے کے تعلق سے تو میں نے پڑھا تھا، وہ کسی لغت کی کتاب میں پڑھا تھا، دینی کتاب میں نہیں، یہ طباً نقصان دہ. یہ جھک کر جو لکھتے ہیں ان کے لیے آنکھیں، پھیپھڑے اور گردے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اس سے ہو سکتے ہیں گردوں کو، پھیپھڑوں کو اور آنکھوں کو نقصان. تو یہ واقعی ان نیچرل پوزیشن تو ہے ہی ہے، اتنا جھک جائیں گے تو اندر بوجھ پڑتا رہے گا پھیپھڑے پر بلا وجہ کا، گردوں پر اور آنکھوں پر. تو بچہ یوں کرتا تو بچے کو بار بار وہ سمجھا کر سیٹ کرتے رہنا چاہیے، لیکن اب باپ ہی کر رہا ہو تو بچے کو کیا سمجھائے گا، ماں یہی کر رہی ہے، کرتے کرتے بڑی ہوئی ہے، ماں بنی ہے، اب تو بہت مشکل ہے کہ اس کو موو کرے، لیکن کرنا چاہیے. دیکھو میرے کو تو کچھ نہیں ہوا، انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہوگا تو پھر پوچھے گا نہیں. کیا اگر دانتوں سے ناخن کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے؟ دانتوں سے ناخن کاٹنا اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور اس سے سفید داغ برس اس کو بولتے ہیں، دیکھے وہ کوڑ کا خطرہ ہے کہ یہ ہو جائے. اس لیے بعض لوگ عادت ہوتی ہے، ایک بار ہی سن لیا تو یہ تو پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، اشاروں میں ادھر ادھر بھی بعض اوقات آدمی مصروف ہوتے ہیں، گھروں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچہ لپٹ جاتا ہے، کبھی چائے پی رہے ہیں تو آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، تو اتنی سمجھ نہیں آتی. وہ سن بھی لیا توجہ سے تب بھی وہ برسوں کی عادت ایک بار سننے سے جاتی نہیں، ایزی لے لیتے ہیں نا، سیریس لیں گے تو شاید عادت نکالیں. تو یہ بڑے بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، وہ ناخن کا میل کچیل جو بھی ہے وہ اندر، اور ڈاکٹر دعا کرتے ہوں گے کہ یا اللہ روزی میں برکت دے، اور وہ ڈاکٹر کی دعا کی قبولیت کا ثمر یہ ناخن خور جو ہے وہ بن جاتے ہوں گے. بہار شریف میں تو ہے ناخن کاٹنا وہ منع کیا گیا ہے دانتوں سے، تنگ دستی بھی حاجی رضا فرما رہے کہ آتی ہے اس سے،
لوگ بے برکتی سے اور تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں، تو اس طرح کے کئی سوالات حضور اس میں قائم کیے جاتے ہیں، تو چند سوالات تو آپ سے کیے گئے. تو بے برکتی اور تنگ دستی کے تعلق سے کچھ سوالات، اس سوالات کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں آپ سے، مزید اگر اسے بھی آپ اس تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. کیا جھوٹ بولنے سے بھی بے برکتی آ سکتی ہے؟ کیا نماز نہ پڑھنے سے بھی بے برکتی اور تنگ دستی آ سکتی ہے؟ کیا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے سے بھی بے برکتی و تنگ دستی آ سکتی ہے؟ یا ظلم کرنے سے بھی بے برکتی و تنگ دستی آ سکتی ہے؟
جماعت کی ذرا وضاحت ہو،
جماعت کی وجہ
کیا، عورتوں پر جماعت نہیں ہے اور ان کے لیے یہ نہیں ہے. اچھا، جن پر جماعت واجب ہے اس کے باوجود وہ ترک واجب کے مرتکب ہوں گے تو ان کے لیے یہ باعث بے برکتی ہوگا. ہر گناہ جو ہے نا اس سے بے برکتی ہوتی ہے، ہر نیکی سے برکت آتی ہے.
تو کیا گانے بجانے اور گانے سننے سے بے برکتی آ سکتی ہے؟
بالکل آ سکتی.
گھر میں جاندار کی تصویریں ہوں تو بے برکتی آ سکتی ہے؟
ہونا الگ بات ہے، آویزہ کرنا الگ بات ہے.
آویزہ کرنے سے
سب کے پاس ہوتے ہیں،
اگر گھر میں جاندار کی تصویر لگائی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے،
ہاں عزت کی جگہ لگی ہوئی ہے، بالکل وہ گناہ ہے اور بے برکتی کا باعث.
کیا قطع تعلقی سے بے برکتی آ سکتی ہے؟
بلا اجازت شرعی ایسا کیا تو بالکل بے برکتی ہے.
والدین کے ساتھ زیادتی اور بدسلوکی کرنے سے بے برکتی آ سکتی ہے؟
بالکل آئے گی.
اب جب ان چیزوں سے بے برکتی آ سکتے، تو ایک شخص نے جالا تو ہٹا دیا مگر وہ جو تصویر لگا کر رکھی ہے جاندار کی دیوار پر وہ نہ ہٹائی، ایک شخص نے رات کو جھاڑو منع کر دیا کہ یہ کپڑے سے پوچھا مت لگاؤ بے برکتی آئے گی، مگر خود رات کو عشاء نماز پڑھے بغیر وہ سو رہا ہے، تو کیا اس کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا کہ جن کے ہونے یا نہ ہونے کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ گناہ گار ہونے، حرام ہونے، ناجائز ہونے کا تو کوئی حکم نہ لگتا ہو، مگر ان سے ڈر لگتا ہو کہ یار یہ کریں گے تو بے برکتی ہو جائے گی، مگر وہ عمل کے جو خالصتاً گناہ ہیں، حرام ہیں، رب کی نافرمانی کا باعث ہیں، جو دنیا میں بے برکتی تنگ دستی کے ساتھ ساتھ قبر و آخرت میں بھی، یعنی صرف یہاں تنگی نہیں لا سکتا، وہ قبر میں بھی تنگی لانے کا سبب بن سکتا ہے، تو ان سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے.
انڈرسٹوڈ. یہ جو جالے یا کچرے جو صاف کرتے ہیں، یہ بے برکتی اور برکت کا تصور تو شاید ہی ہوتا ہو کسی کا، اچھا نہیں لگتا. صفائی تو یوں صفائی کے لیے لوگ کرتے ہیں، وہ بھلے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعی یعنی کہ وہ ظاہری چیزوں کی صفائی کرتے ہیں، باطن کی صفائی نہیں کرتے، دل کی صفائی نہیں کرتے، اعمال نامے کی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یوں مطلب ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی یعنی اندرونی صفائی بھی ہونی چاہیے. اندرونی صفائی کی اہمیت ظاہری صفائی سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے.
تو برکت تھوڑے میں پورا ہو جانے کا نام ہے یا کثرت کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے؟
برکت زیادتی خیر، ہمیشگی خیر، یعنی کہ بھلائی جو ہے یہ بڑھے یا بھلائی ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اس یہ برکت کے معنی. برکت کے معنی بھلائی میں اضافہ ہو، بڑھے، یا یہ کہ بھلائی ہمیشہ کے لیے باقی رہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ برکت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے خیر یعنی بھلائی کا بیٹھ جانا، وہاں سے نہ نکلنا. مزید فرماتے ہیں کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. برکت یہ کہ چیز تھوڑی ہو مگر نہ خود ختم ہو نہ اس کا نفع اس کا فائدہ ختم ہو. کثرت یعنی زیادتی تو کفار کو مل جاتی ہے، مگر برکت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. جیسے کہ آپ بولے کہ یہ تو بے نمازی ہے تو بہت مالدار ہے، تو بہت برکت ہے، تو یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے. کثرت تو غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے، جو معاذ اللہ خدا کو گالیاں دیتے ہیں ان کے پاس بھی کثرت ہوتی ہے، ڈھیر لگا ہوتا ہے مال کا، یہ نہیں ہے. برکت اور چیز ہے جو ابھی آپ نے سنا. اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے.
حضور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر برکت میں کثرت تو ہو سکتی ہے لیکن ہر کثرت میں برکت تو یہ ضروری نہیں ہے؟
اللہ بہتر جانے. زیادتی تو مگر بھلائی کی زیادتی ہے نا، مال کی زیادتی یہ کوئی مطلب یعنی کہ فضیلت کا باعث تو نہیں ہے نا. یہ جو مالدار ہونا فضیلت کا باعث تو نہیں ہے. مال جو حلال ہوگا نا اس میں قیامت کے دن حساب ہے، جو حساب میں پھنسا وہ پھنسا. اور اگر مال حرام ہے، حساب حلال پر ہے، حرام ہے تو پھر حساب کیسا، عذاب ہے. تو جو مال زیادہ ہونا یہ مطلب اس کو مطلب یعنی کہ کوئی یہ کہنا کہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ہمارے یہی کہتے ہیں بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، بڑا رحمت ہے، بڑا فضل، بہت فضل ہے. تو مال عام طور پہ اب تو حلال مال سے مالدار ہونا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے ہوں گے، بہت مشکل ہے اس دور میں بغیر جھوٹ بولے، بغیر رشوت، بغیر مطلب یعنی کہ الٹے سیدھے دو نمبر کے لوگوں کے سہارے کے رہنا مالدار کا ہی بہت مشکل ہے. اللہ پاک اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اسی کے در کے محتاج رہیں. باقی کثرت مال کی آفت سے بچا کر مولا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دے.
غم مال سے مال کی آفت سے بچا
اپنے عطار
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اس طرح کے اشعار جو یہ اعلیٰ حضرت نے بھی طرح طرح کے اشعار جو ناصحانہ اشعار ہیں دیکھیے کہ دعوت مستقبل لکھے. میں نے بھی مال کے تعلق سے کہیں لکھے نہیں ہے, میں نے یہ نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کلام پڑھے جاتے ہیں نا یہ اشعار میرے بھی مائنس کر دیے جاتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے ویسے توجہ نہیں رہتی ہوگی, ورنہ آپ ظاہر ہے کہ ان بلب کا انتظار ہے, نوٹوں کی برسات کا طلبگار بندہ کیسے یہ شعر پڑھے یار, شرم آئے گی نا. لیکن یہ تو اتار کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے نا, تو حکایتن اشعار پڑھے جاتے ہیں. وہ فلاں کا یہ شعر ہے اپنے لیے, اپنے احساسات و جذبات نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے اور اب آج بات اس سے توجہ ہوئی تو میں نے کہا یہ پڑھنے چاہیے. اس میں مطلب ذہن سازی ہے لوگوں کی کہ مطلب سننے والوں کی اہل محبت کی, کیا چار رات دن مال 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 کرتے رہتے ہیں, مولا مولا کب کریں گے, مرنے کے بعد کریں گے کیا.
اگرچہ یہ شاعر کے جذبات بیان کر لے لیکن پڑھنے والے اگر اپنا جذبہ یہ بنانا چاہیں اور اس اپنے جذبات کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو منع تو نہیں ہوگی.
اگر باقی قلبی احساس ایسا ہے جذبات تو میٹھا مدینہ, لیکن آزمائش مختار مال دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے, بہت مشکل منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بولنا بولنے میں تو ہم لوگ ہیں گفتار کے خاصی, بھائی ہم سے بات کرنے میں آگے بڑھ کے دیکھا ہے, لیکن ہم پھسل جلدی جاتے ہیں. اللہ استقامت نصیب
فرمائے. آپ نے ببھی کیا بات کر دی, یہ نوٹیں دیکھ کر جو چمک آ جاتی ہے آنکھوں میں, آپ بھی فرمایا حضور ضرورتیں خواہشیں فرمائشیں آسائشیں اس کے لیے پھر وہ جو چیزیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی وہ نوٹ ہی ہوتی ہے دولت ہوتی ہے, اور وہ یہ دیکھیں اور چمک نہ آئے طلب نہ آئے اور یہ اس کی کشش نہ رہے تو یہ جو زندگی کا جو ہمارا سارا نظام ہے جو ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, ابھی تو سٹارٹ لیا ہے آگے تو زندگی پڑی ہوئی ہے, اور ہمیں ہماری تو ایک طرح ایک ہماری تعداد ہے ہماری پرورش اسی طرح ہوئی ہے کہ یہی سب کر کے اپنے آگے بڑھنا ہے اور کوئی زندگی بنا, ہمارا لیے زندگی بنانے کا جو تصور ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کامیاب بنائی ہے تو اس کے لیے تو یہ کہ آپ کا یوں سارا چیزیں سیٹ اپ ہے یا نہیں ہے سارا, تو اب یہ سب چیزیں سامنے ہوں اور نوٹ دے کر چمک نہ آوے تو پھر کیا آوے دماغ میں آنکھوں میں, تو پھر کیا کرے آدمی, بند تھوڑی کر لے گا کہ نوٹ آئی نہ آ کے بند کر لے کہ نہیں یہ نوٹ کو دیکھنا نہیں ہے میرے کو, تو آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا کیا بولے گا آدمی.
اے چمک تو آتی ہے آنکھوں میں. اچھا پھر یہ کہ ہرس کا تو حال یہ
اللہ
کہ جیسے کہ نوٹ ہے ایک تو کڑک نوٹ ہے اس کی بھی وہی قیمت ہے, 100 کا ہے مثلاً 100 روپئے کی قیمت ہے نا کڑک ہے, ایک ہے تھوڑی میلی ہے اڑی چڑی ہوئی ہے وہ بھی 100 روپئے, اس کے بھی 100 روپئے قیمت ہے, لیکن ہاتھ کڑک نوٹ پہ جاتا ہے. اگر دینا ہے تو نوٹ نکالیں گے تو چھانٹ کے جو میلے نوٹ ہیں وہ جلدی دیں گے, پرانے جلدی دیں گے.
میرے آقا پرانا نوٹ تو عیدی میں بچہ بھی لے گا ہمارے گھر کا, بچہ بولے گا یہ تو تھوڑا نیا نوٹ دو,
نیا نوٹ نئے نوٹ کا تو بھاگا تھا کاروبار ہے.
ہاں یہ عید کے دنوں میں تو یہ نکلتا ہے زیادہ,
نہیں تو ہم بھی عیدی میں کڑک ہی نوٹ دیتے ہیں, میلے سے اس پہ اتنی دلچسپی ہوگی نہیں اس کی, تم مڑا چھڑا ہوگا. تو اب یہ بظاہر تو ہرس کا جلوہ ہے اس میں جبکہ قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال ہے کہ گھر میں خرگوش رکھنا کیسا ہے؟
خرگوش حلال جانور ہے اور اس کو پالنا بھی جائز ہے, گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں, وہ الگ ہے وہ صورتیں تو الگ ہے, پھر اس کو کھانے پینے کی بھی تکلیف نہ ہو, کسی اور کو تکلیف بھی نہ ہو, گھر کے کسی فرد کو بھی تکلیف نہ ہو, یہ پھر اس کی صورتیں جو بھی ہیں وہ تو ہر چیز کے لیے. اب بکری کوئی رکھے اپنے بیڈ روم میں بھلے رکھے, اکیلا رہتا ہے تو گھر میں دوسرے افراد ہے اور یہ گندگی کرتی ہے اور چلاتی ہے سونے نہیں دیتی تو پھر الگ بات ہے، ورنہ گھر کے اندر کوئی اس کی جگہ کمرے میں محسوس کرتا ہے اور کوئی گندگی نہیں پھیلتی ہو، بڑی احتیاط سے بکری پیاری ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، الگ کرنا چاہتا، اس کو یہ تو نہیں بولیں گے بکری کمرے میں لانا ہی تو گناہ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بے حساب مغفرت کی دعا فرما.
جو نمازیں فرض اس کی قضا ہوئی ہیں یا وتر تو یہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. ہاں کوئی ایسا شرعی معذور ہو گیا ہے جس کو شریعت نے معذور تسلیم کیا ہے وہ بیٹھ کر پڑھے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جنرلی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی وظائف جو وقت کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں جیسے صبح اور شام کے اندر، اور کسی وجہ سے کوئی شام کا یا صبح کا وظیفہ رہ جائے تو اس کے بعد ذہن میں یہ خیال رہے کہ یار میں نے وظیفہ نہیں پڑھا تو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو کیا یہ چیز بدشگونی میں تو نہیں آئے گی؟
توبہ، بدشگونی کا یہاں کیا گزر، بعد میں پڑھ لے، وقت چلے جانے کے بعد بھی پڑھ لیا تب بھی صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت سے کہ کوئی کمپنی زکوٰۃ دے رہی ہے، ہم اپنے نام پہ زکوٰۃ لے کر کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟
اگر خود حقدار ہے، شریعت نے حقدار قرار دیا آپ کو اور آپ نے زکوٰۃ لی اپنے لیے، آپ نے قبضہ بھی کر لیا، آپ مالک ہیں، اب جو چاہیں کریں، آپ جس کو بھی چاہیں دیں نہ دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقدار نہیں ہیں لیکن وہ ہاتھ بڑھا کے زکوٰۃ لے لیے اپنے قبضے میں، نیت یہ تھی میں دوسرے کو دوں گا، تو اپنے قبضے میں آپ لے نہیں سکتے. اس سے بات کر سکتے کہ مجھے کسی اور کو اگر آپ اجازت دیں تو میں تو حقدار نہیں ہوں، میں فلاں کو دوں گا، اور وہ دیتا ہے تو آپ اس کے وکیل ہوئے، نائب ہوئے اس کے، اور آپ اس کو دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے عبد الماجد بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور منہ سے آواز نہیں نکالتے، تو ایسا قرآن پاک پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
اب پڑھنا تو جب ہی کہہ لے گا کہ پڑھے، اور پڑھا زبان سے جاتا ہے، اتنی آواز ہو جب قرآن کریم پڑھنا ہے کہ خود اس کے تلفظ اس کی سمجھ میں آئے، نہ منہ بند کر کے، نماز بھی منہ بند کر کے بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں، تصور ہی تصور میں.
شعبان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بچا ہوا کھانا یہ جانوروں کو دے سکتے ہیں؟
اگر جانور کھاتے ہوں تو ابا بکرے کو بریانی کھلاؤ، اسی کی بوٹیاں کھلاؤ تو تھوڑی کھائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور آپ کے جناب میں سوال یہ ہے کہ بارشوں کے دنوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے چھتوں پر پانی گرنے کے لیے پائپ لگائی ہوئی ہوتی، تو وہ پائپ بعض اوقات پانی اس کا بیچ گلی میں گر رہا ہوتا ہے بارشوں کے بند ہونے کے بعد بھی، کیونکہ چھت میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے اور وہ پانی آہستہ آہستہ گر رہا ہوتا ہے، گلیاں پتلی ہوتی ہیں تو پھر وہ بعض اوقات بیچ گلی میں گر رہا ہوتا ہے، اب اس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، نماز کے لیے کوئی جا رہا ہو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو حضور اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا کہ جنہوں نے اپنے چھتوں پر اس طرح کے پائپ لگائے ہوئے ہیں آپ ان کو کیا رہنمائی ان کی کریں گے کہ وہ کس طرح وہ پائپ کا نظام لگائیں، کس طرح وہ سلسلہ کریں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی نہ ہو؟
یہ جو مسئلہ نا یہ ہمارے ہیں، اب باہر ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا، یہ پانی کا ایک قطرہ بھی اے سی کے پانی سے بھی کسی کو تکلیف دے صورت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو اے سی جو لگاتے ہیں یہ بھی تو باہر گلیوں میں پانی گر رہا ہوتا ہے ٹکا ٹک، تو یہ دھر کے پر نالا جو ہے بھلے بارش کا ہے لیکن اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، پائپ بڑے پائپ اتارے جاتے ہیں بھلے کتنی منزل ہو، اتار کے اس کے پانی کا سلوپ اس طرح تھا پانی اس میں بارش کا جاتا ہے اور سیدھا وہ سیوریج میں پانی چلا جاتا ہے، یہ سسٹم ہے عمارتوں میں، بڑی عمارتوں میں شاید اب یہ سسٹم بن رہے ہیں شاید، اور یہ پرانے جو مکانات ہوتے ہیں ان میں یہ پرنالے ہوتے ہیں، تو یہ جب لوگوں کو واقعی تکلیف ہو رہی ہے پھر تو اس کو تو جائز نہیں کہا جائے گا، سیدھی بات ہے کہ تو بندے کا حق تلف ہو رہا ہے، اب نمازی ہو یا بے نمازی ہو کسی پر پانی گرے گا اس کو تکلیف تو ہوگی نا، بلکہ جن مسلا دھار بارش ہو رہی ہو نا جب بھی اگر پریشر کے ساتھ پرنا لے گا پانی کسی پر گرے گا وہ تھوڑا یوں جھٹکا کھائے گا، وہ یوں بچ کے نکلے گا، اس کو بھی تھوڑا تکلیف ہی ہوگی پریشانی ہوگی. تو اس لیے پرنالے کا وہی سسٹم بنایا جائے کہ جو مطلب سیوریج میں ڈائریکٹ پانی جائے، خرچہ ہوگا تھوڑا. اب بغیر خرچہ اتنی بڑی عمارت، کروڑ ہاں کروڑ روپے کی عمارت بنائی تو 10-5 ہزار اور سے خرچہ کر کے آدمی اس کا پائپ اس طرح ڈلوا لے. اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے، سوراخ کر کے چھتوں میں اتار سکتے ہیں پائپ عمارت سے، اجازت لے کر مالک مکان کی. مالک مکان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کرے. اگر یہ کرائے کی جگہ ہے اور اس پہ ہے یہی سسٹم، تب بھی اس کا مطلب نہیں کہ اب وہ لوگوں کو تکلیف دی جائے، مکان بدل دے. ہے بہت مشکل کام، میں نے بولنا بہت آسان ہے، لیکن مسلمانوں کو یا کوئی بھی راہگیر ہے اس کو تکلیف دینا یہ اس آسان سے زیادہ مشکل ہے نا، وہ زیادہ مشکل ہے. آخرت کا حساب بہت بھاری پڑ جائے گا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حقوق العباد کا معاملہ تو بڑا سخت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات قرآن خانی میں دو لوگ مل کر ایک پارا پڑھتے ہیں، جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ایک پیج پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکمل آیات بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
ایسا کرنا منع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس سوال ہے کہ گناہ چھوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟
سچی توبہ کرے، ندامت ہو، شرمندگی ہو اس پر، اور توبہ سچی اسی صورت میں ہوگی جبکہ شرمندگی ہو، گناہ کو گناہ تسلیم کرتا ہو، شرمندگی ہو، اور اب یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ فائنل ڈیسیزن ہو اس کا، اور اللہ پاک سے توبہ کرے کہ میں یہ معاف کر دے، وہ توبہ قبول ہے. ورنہ یہ کہ اندر سے تذبذب ہے کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا، گناہ تو مجبوری ہے میری یا فولا ہے، تو یہ پھر توبہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے کی نیت ہوتے ہوئے کہ گناہ تو کروں گا اور توبہ بھی کر رہا ہے، تو یہ اللہ پاک سے مذاق ہے، ٹھٹھا مسخری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں کی انگلیاں کھلی ہوں وہ دولت مند ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
آپ دولت مند ہیں یار، انگلیاں چیک کر دولت مند نہیں ہے. میں علم دین کی دولت جس کے پاس ہو، سارے دولت مند دنیا کے اس کے قدموں میں یار. دنیا کے دولت قارون سے پوچھو کیا ہوتی ہے، دنیا کی حکومت فرعون سے پوچھو، نمرود سے پوچھو کیا ہوتی ہے. اصل حکومت تو علماء کی ہے، اولیاء کرام کی ہے، کہ صدیاں بیت گئیں، دنیا سے پردہ فرما گئے، آج بھی ہمارے دلوں پر ان کی راجدھانی ہے، راج کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے مرشد غوث پاک، ہمارے خواجہ غریب نواز، ہمارے امام احمد رضا خان،
کیا بات،
وہ ہمارے دلوں کے تاجدار نہیں ہے کیا؟ ان کی دولت کا پتہ نہیں کہ مالدار تھے یا نہیں تھے، اتنا پتہ کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، ولی اللہ تھے، بے مثال عاشق رسول تھے، اسی لیے ہمارے دل پہ راج کر رہے ہیں. تو یہ انگلیاں کھلی ہونا اور یہ اللہ بہتر جانے، چیک کر لو، یہ بولے گا میں تو یار بہت غریب ہوں، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، یہ کھلی تھوڑی کہلاتی ہے، کھلی بعض وقت نمایاں ہوتی ہے، آپ کی زیادہ کھلی ہے. نہیں تو آپ تو مالدار بھی ہیں نا، علم اس کی مالداری ہے، میری کھلی ہے. تو میں تو بہت بڑا مالدار ہوں، دوائی کرتا ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. بھائی آپ جو در مصطفیٰ کا فقیر ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی امیر و کبیر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، سارا ملتا تو یہی سے نا، دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزا خار مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں جو میت کے لیے دعا ہوتی ہے، اگر وہ دعا نہ پڑی جائے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی؟
دعا اگر نہیں پڑی تو ہو جائے گی، البتہ دعا یاد نہیں ہے وہ پھر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا پڑھ لی، یہ بھی نہیں آتی، وہ رب اغفر لی پڑھ لے 3 مرتبہ، وہ اس طرح مطلب ہے کہ دعا پڑھ لے. سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے، تو یہ بھی مطلب ہے کہ جنازے کی دعا سنت ادا ہو جائے گی. نہیں یاد کرنی چاہیے وہ جو جنازے کی مشہور دعا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک ایک دفعہ عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کے بعد کیا دوبارہ عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں؟
جب تک اپنے پاک ثواب ہے نا عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں، اور جو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہم نے وہ بڑھ کر ملتا ہے ہم کو، اور بڑھ جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے اور بڑھ جائے گا. یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا تو یہ ہمارے پاس اب ختم ہو گیا، ہمارے پاس تو رہتا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakira. Here it is Madani Muzakira.